سورہ یاسین کی چھٹی آیت پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں ایسی قوم کو کہ ڈر نہیں سنایا آباؤہم ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرائے گئے وہ، فہم غافلون سے وہ خبر نہیں رکھتے غافل ہیں۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ کے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو آپ غور کریں تو یہ ماں کے اوپر ایک مد آتی ہے، اور انذرا کو چھوڑ کے آباؤہم، با کے بعد جو الف نظر آ رہا ہے اس پر بھی ایک مد آتی ہے، یہ دیکھا آپ نے، یہ دونوں مدیں جو ہیں یہ موٹے قلم سے لکھی گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ یاسین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یاسین کا جو نون ہے اس کے اوپر ایک مد ہے اور موٹے قلم سے لکھی گئی ہے۔ اسی کی آپ ساتویں آیت میں دیکھیں تو لقد حق القول علا، علا پر بھی مد آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ باریک قلم سے لکھی گئی ہے، تو یہ جو باریک قلم سے لکھی گئی ہے اور موٹے قلم سے لکھی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ ان کا فرق ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو مصحف تھا، جو قرآن کریم تھا، اس میں بھی ایسی یہ چیزیں لکھی گئی تھی۔ تو موٹے قلم سے جو مد لکھی گئی ہے قراء حضرات کے نزدیک اس موٹے قلم والی مد کو پڑھنا واجب ہے، یہ وہ واجب نہیں ہے جو فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ فقہا کے نزدیک جو واجب ہوتا ہے اس کے ترک سے تو گناہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ قراء کے نزدیک واجب ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یاسین میں بھی آپ دیکھیں گے موٹے قلم سے مد لکھی ہوئی ہے، تو اسے یاسین نہیں پڑھتے بلکہ یاسین مد کر کے۔ اسی طرح قوم ما انذر آبا یوں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کی آیت ساتویں جہاں پر باریک قلم سے مد لکھی گئی ہے، یہاں پر اس کا پڑھنا مد کا ہونا اچھا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لقد حق القول علی یوں، اور اگر اسے پڑھا لقد حق القول علی اکثرہم تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، انہیں اس رسم الخط کا بھی پتا ہونا چاہیے۔ اگر انہیں رسم الخط کا پتا نہیں ہوگا کہ مصحف عثمانی میں رسم الخط کیا تھا اور رسم الخط کے کس طرح ہم پابند ہیں کہ قرآن کریم کو اسی رسم الخط کے مطابق لکھیں، اگر یہ علم نہیں ہوگا تو انسان خطا کر جائے گا، ٹھوکر کھا جائے گا اور لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکے گا۔ تو اس چھٹی آیت میں یہ فرمایا کہ ماں ان سے آبا ہوں، جن کے باپ داداؤں نے ڈر نہیں سنا، انہیں ڈرایا نہیں گیا، تو اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ ڈرائے نہیں گئے تھے، اگر ان کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے، تو پھر ان لوگوں سے اللہ نے پوچھنا کیا ہے؟ ان کی پرسش بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اور فطرت کے زمانے میں جو لوگ بھی گزرے ان لوگوں کو جہنم بھی نہیں جانا چاہیے؟ یہ سارے سوالات اس بات پر اٹھتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور وہیں سے پھر صاحب الرومانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، اور اس کا جواب جو پہلے بھی عرض کیا تھا مختصر سا، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ بعد میں ہم بات کریں گے، تو وہ آج بات اس پہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ روایات ہر طرح سے روف سے خالی نہیں، انہیں ماننا بڑا دشوار ہے۔ ان روایات کے ذوف کو پورا کرنے کے لیے پھر مورخین نے خام خواہ کی باتیں لکھی ہیں. ایسے ہی قصے کہ ایک آدمی آیا تھا اس کی عمر 700 سال تھی, دوسرا آیا تھا اس کی عمر 300 سال تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے درمیان صحیح قول یہی ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا. جب نبی نہیں آیا علیہ السلام تو پھر یہ درمیان کا وقفہ فطرت کا ہو گیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا, تو مراد یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آیا, لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے آتے رہے جو انہیں حقائق کی اطلاع کرتے تھے اور انہیں کچھ نہ کچھ ڈراتے تھے. یہ بات تھی جو اس سے پچھلے بیان میں ہو رہی تھی, اور ہم ان میں سے 3-4 آدمیوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر انہیں ڈرائے, اور کس طرح وقتاً فوقتاً قوم میں پیدا ہوتے رہے لوگ اور انہیں ڈراتے رہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, ان کے اندر بت پرستی کی گمراہی نہیں آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول ہوئے نا جد امجد, پھر ان کے آگے دو بیٹے ہو گئے اسماعیل اور اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھیے تو ان کے بیٹے آگے کون ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یہ نبوت کا سلسلہ چل پڑا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہدایت رہی, رشت رہی, صحیح طریقہ رہا, اگرچہ ان میں نبی کوئی نہیں آیا, اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بقول ضرورت بھی نہیں تھی اس لیے کہ وہ لوگ ہدایت پر چلتے چلے آئے. اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نمبر پہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد تھے, اور یہاں سے اگر آپ اوپر نسب میں سیڑھیاں چڑھنی شروع کریں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک یہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے بعض ایسے اللہ کے اچھے بندے گزرے ہیں جن کو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ تمہاری نسل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی پیدا ہوں گے. تو یہاں تو نبوت کی ضرورت نہیں تھی, یہ لوگ صحیح دین پر قائم رہے. گمراہی جو آئی ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بعد ان میں آئی ہے, یہاں تک کہ بنی اسرائیل آئے, یہودی ہوئے, یہ ساری چیزیں ہوئیں, گمراہیاں ان میں پھیلی, ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے. حتیٰ کہ شاہ صاحب رحمت اللہ کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی تقریباً 300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسل میں بھی گمراہی آنا شروع ہو گئی, اور یہ نسل تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نیچے کی طرف آ رہی تھی. تو ان کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی صدیاں یہ نکال دی جائیں تو باقی جتنی بھی ہزاروں سال کی مدت بنتی ہے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد صحیح دین پر رہی, اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں گمراہی آ گئی تھی, اس لیے وہاں پر انبیاء علیہ السلام آتے رہے. یہاں گمراہی کیسے آ گئی؟ یہاں گمراہی ایسی آئی کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی 104 نمبر آیت کی تفسیر میں اس کی کچھ تفصیلات دی, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَام, اور اللہ تعالیٰ نے بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام کو نہیں بنایا. یہ وہ جانور تھے جو یہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا ہے. تو سب سے پہلے عربوں میں یہ گمراہی یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ عمر بن عامر الخزائی تھا, اس نے یہ گمراہی کی چیزیں شروع کی, اور عمر بن لوہئی تھا, اس نے یہ گمراہی کی چیزیں شروع کی تھی. تو یہ 300 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ گمراہ پیدا ہوئے. عمر بن لوہئی جو تھا اس کو ایک مرض ہو گیا, تکلیف ہو گئی, اور لوگوں نے اس سے کہا کہ تم شام چلے جاؤ اور وہاں گرم پانی کے چشمے ہیں ان سے نہاؤ, گندک کے چشمے ہوں گے. یہ گیا, نہایا, صحت یاب ہو گیا, اور آتے ہوئے وہاں سے یہ بتوں کو لے آیا, اور پھر اس نے بت پرستی شروع کروائی عربوں سے, اور پھر اس نے بت بانٹے مختلف قبیلوں میں لے کے گیا, اور انہیں کہا کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول من طیب الثوائب وعبد الاصنام ابو خزاع عمر بن عامر وانی رأیت یجر معاہ فی النار. سب سے پہلے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے اور جس نے بتوں کی پرستی شروع کی یہ ابو خزاع میں سے ابو خزاع کے ویلے میں سے عمر ابن عامر تھا. اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں اسے دیکھا یعنی معراج کی شب میں کہ یہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا چل رہا تھا جہنم معاذ اللہ. اور عبدالرزاق کی روایت سے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں اول من صیب الصوائب جس نے سب سے پہلے صائبہ صائب یہ جانور مقرر کیے بتوں کے لیے جس کی نفی اللہ نے کی ہے. اور اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ اور اللہ تعالی نے بحیرہ اور صائبہ جانور مقرر نہیں کیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب جانتا ہوں اول من غیر دین ابراہیم سب سے پہلا شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو برباد کیا ان کے دین کو خراب کیا. قالوا ومن ہوا یا رسول اللہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کا رسول وہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن لوہی یہ بنو قاب کا بھائی تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیتہ یجر قصبہ فی النار میں نے اسے دیکھا اپنی آنتیں لے کر پھر رہا تھا جہنم میں گھسیٹ رہا تھا اور اتنی بو اس سے آ رہی تھی کہ خود جہنمی اس کی بو سے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اول من بحر البحائر جس نے بحیرہ مقرر کیا بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام اس کی تفسیر تو آپ وہیں دیکھ لیجئے گا سورہ مائدہ میں جہاں ہے. لیکن یہ جانور تھے مختلف جو بتوں کے نام پر آزاد کیے جاتے تھے جس طرح ہندو لوگ اپنے بتوں کے نام پر اب بھی ہندوستان میں جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دودھ پینا اور ان سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گویا انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیے. بس بالکل ایسے ہی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اور ہمارے یہاں بھی بعض علاقوں میں جہاں جہالت ہے اب بھی بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے نام کے ساتھ ہم نے ان جانوروں کو منسوب کر دیا تو لہٰذا اب یہ انہی کی ملکیت ہو گئے ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بحیرہ کو مقرر کیا. عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا بنو مدلج قبیلے کا ایک آدمی تھا کانت لہو ناقتان اس کی دو اونٹنیاں تھی اور اس نے کیا کیا ان دونوں اونٹنیوں کے کان کاٹ دیے وحرم البانہما اور دونوں کا دودھ اپنے لیے حرام قرار دیا اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ثم شرب البانہما بعد ذلک یہ کام کر بیٹھا پھر کچھ مدت گزری تو اس نے ان دونوں اونٹنیوں کا دودھ پیا لیکن یہ رسم بد تو جاری کر چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے جہنم میں دیکھا آگ میں اور وہ دونوں اونٹنیاں اپنے منہوں سے اس کو نوچ رہی تھی اتنی بری حالت تھی اس کی. تو یہ عمر ابن عامر یہ ایک ہی ہے عمر ابن لوہی جو ہے آدمی ایک ہی ہے عمر ابن عامر سے کہیے خزائی یا یہ عمر ابن لوہی ایک ہی آدمی ہے. تو یہ خزا میں سے تھا اور انہوں نے بیت اللہ پر قبضہ بھی کر لیا تھا جرہمیوں کے بعد. یہ جرہم جو تھے اس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی تھی. ننہال تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب جرہمی چلے آتے تھے اور پھر ان سے انہوں نے چھین لیا تھا بیت اللہ کو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دین تھا اور جو ان کی رسومات تھیں اور جو مناسک تھے حج کے ان لوگوں نے انہیں بدلا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کی مذمت کی. اور اس دوران حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اگر بات مان لی جائے تو یہ 300 برس ہوتے ہیں گویا کہ قرآن کریم نے یہ جو کہا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ ان کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا تو یہ صرف پچھلے 300 سال کی بات تھی. لیکن ان 300 سال میں بھی اللہ کے بہت سے اچھے بندے ان میں آئے اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو جاری رہنے کی تلقین کی خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس پہ عمل کرو. ان میں بہت مشہور شخصیت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ہے. زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح. یہ زید بن عمر رضی اللہ عنہ بہت قریبی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں, اور ان کی بیٹی ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی تھے. تو زید ابن عمر کی جو بیٹی تھی عاتقہ, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی, غالباً عاتقہ ہی ان کا نام تھا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کا عرصہ ہوا نا, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سسر زید کے متعلق اور سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد زید کے متعلق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے جو ہیں زید رضی اللہ عنہ ان کا کیا حال ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا میں تمہیں صبح بتاؤں گا. اور اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے رات زید کو دیکھا, جنت میں وہ گھوم رہے تھے اور اتنے طویل اتنے اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے کہ کپڑے جو تھے وہ زمین پر کھسک رہے تھے, اتنا خوبصورت لباس تھا ان کا. یہ ہیں جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلو. اس ہستی کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جنتی ہوئے نا, اس ہستی کی اتنی خدمات تھی کہ لوگ آتے تھے اور انہیں جہاں پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی آیا اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے, یہ اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس معصوم جان کو دفن نہ کرو, مجھے دے دو اور میں اسے پال لوں گا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ 300 سے زیادہ بچیاں لے کر انہوں نے عربوں سے اپنے گھر میں پال لی. 300 بچیوں کو پالنا, پھر ان کی شادیاں کرانا, انہیں اپنے گھروں میں پہنچانا, یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے. یہ بس اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے, ورنہ کون ایسے کر سکتا ہے. یہ بچیوں کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے, بتوں کی قربانی نہیں کرتے تھے, خود تو کیا کرتے, دوسروں کو روکتے تھے, کہتے تھے بتوں کے نام پر جانور ذبح نہ کرو, اور وہ گوشت جو بتوں کے نام پر آتا تھا نہیں کھاتے تھے. اسی طرح مردار, خون, ان سب چیزوں کو یہ حرام قرار دیتے تھے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اصحابہ میں لکھا, یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے, لیکن اس پہ بعض محدثین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد نہیں دیکھا. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے تو دیکھا ہے نا, اور اس وقت یہ خود مومن تھے, ایمان والے تھے, تو نبوت سے پہلے دیکھ لیا تو بس یہ کافی ہو گیا. اگرچہ اس پہ اعتراض بہت سے بات کے محدثین نے کیا ہے, بہرحال صحابی تھے یا نہیں تھے, ہم لغت کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا, اللہ ان سے خوش ہوا, مومن آدمی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. اور ابن اسحاق میں آتا ہے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے زید ابن عمر کو دیکھا, اور وہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ سے کمر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور قریش مکہ کے یہ سردار اور یہ سب لوگ آتے تھے ان کے پاس, طواف کرتے تھے بیت اللہ کا, تو یہ اس بھری مجلس میں کہہ رہے تھے یا معاشر قریش, اے قریش والو, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ما اصبح منکم احد علی دین ابراہیم غیری, اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اب دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہا. قریش والو, تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ چکے. فاقہی نے بیان کیا, عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت زید سے ملا تھا اور وہ مکہ مکرمہ سے باہر تھے اور غار حرا کے قریب تھے, حرا پہاڑ, تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے کہا, عامر قد فارقت قومی, میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہوں, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو چار دیواری تم دیکھتے ہو یعنی بیت اللہ, اسی کے پاس عبادت کیا کرتے تھے, اور میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منتظر ہوں. اور مجھے یہ بھی بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے گا، پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں آئے گا، اور میں اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میرا خیال ہے میں انہیں نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا انتقال ہوا ہے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے 5-7 سال پہلے، جب بیت اللہ کو بنایا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کے قریب تھی، تو ان کا انتقال اس وقت ہوا ہے۔ بلوغ العرب میں سید محمود شکری نے ان کے حالات لکھے ہیں بہت تفصیل سے، اور اسی طرح المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، یہ ڈاکٹر جواد علی کی کتاب ہے، بہت محنت کی ہے بھائی اس آدمی نے، بہت محنت کی ہے، اگر عربوں کی تاریخ پڑھنی ہو اسلام سے پہلے کی تو یہ بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کمال کی کتاب لکھی ہے، اور بہت زیادہ اس شخص نے تحقیق کے ساتھ لکھی ہے، اور کتاب کچھ اتنی زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، اس لیے اگر پڑھنا ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے، 10-11 جلدیں ہیں بس اس کی، اور ایک ایک جلد جو انہوں نے لکھی ہے اس میں تحقیق میں ساری چیزوں کو لے آئے ہیں، ایک ایک جلد بھی 800-900 صفحے کی ہے، تو اس لیے آدمی یہ سمجھ لے کہ گویا عربوں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی جو ہے اس کے یہ 8-10 ہزار صفحے پڑھے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ انہی کے متعلق آتا ہے زید بن عمر کے متعلق کہ یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو قرآن کریم نے یہ جو کہا کہ ما انذر آباؤم، ان کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ نبوت کا تو کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوا، لیکن اللہ کے اچھے بندے آتے رہے سمجھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، عامر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سلام پیش کیا کہ آپ وہ میں نے زید کو دیکھا ہے، وہ اس طرح کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا خیال ہے دیکھ نہیں پاؤں گا، میں جلدی دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن وہ سلام پیش کرنا، تو کہتے ہیں جب میں نے سلام پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد علیہ سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اور آپ نے رائیتہو فی الجنہ، میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، یصحب ذیولن، وہ اپنا جو کرتا تھا اتنا لمبا لباس ان میں پہنا ہوا تھا کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اس زمانے میں جب قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو یہ نبی نہیں تھے لیکن اپنی قوم کو ڈرانے والے تھے۔ علامہ دوانی رحمت اللہ علیہ نے دیباچہ جو لکھا ہے قائد ازدیہ کا، اور سید عیسیٰ صفوی نے جو لکھا ہے فوائد غیاثیہ کی شرح، اس میں ان لوگوں نے انہیں نبوت کے درجے میں لے آئے اور نبوت کا درجہ دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ علامہ دوانی رحمت اللہ علیہ واقعی علامہ آدمی تھے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ زیادہ صحت پر مبنی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ انسان ہوا کرتا ہے جسے اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس پر وحی کی ہے اسے وہ لوگوں تک پہنچا دے، تو اس لیے کسی انسان کا خود سے اتنا کامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ اس کے بعد تشریح اس کی کرتے چلے گئے اور مثال میں دیا ہے انہوں نے کہ کما قیل فی زید بن عمر بن نفیل، جیسے زید بن عمر بن نفیل کو کہا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مکلف نہیں تھے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ تبانی رحمت اللہ کے چلت کی ہے اس لیے کہ مورخین محدثین میں سے کوئی شخص بھی ان کی نبوت کا قائل نہیں ہوا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا زمانہ قریب ہے۔ حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے جہاں زید بن عمر کے متعلق لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یباس امت واحدہ، وہ اکیلا شخص پوری امت تھا۔ قرآن میں بھی آیا ہے نا، ان ابراہیم کان امتا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت میں اکیلے پوری امت کے بقدر اٹھائے جائیں گے، یعنی جتنا کام امت کر سکتی تھی اللہ نے اتنی صلاحیت ان میں رکھی ہوئی تھی، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دین پر تھے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ان کی بات نہیں مانتے تو یہ شام چلے گئے، بلقاء ایک علاقہ ہے اب تک بھی موجود ہے وہاں چلے گئے اور وہاں انہیں پھر قریش کے کچھ لوگ مل گئے زید ورقہ بن نوفل اور عثمان بن حارث اور عبید بن جہش یہ لوگ مل گئے یہ آپ دیکھیں دلیل ہے اس بات کی کہ اس قوم میں اس وقت ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے یا پیدا ہوئے ہوئے تھے یا یہ کہ اس قوم میں مسلسل ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو اپنی قوم کو ڈراتی تھی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں تو قریش کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان میں زید ورقہ بن نوفل عثمان بن حارث اور عبید بن جہش تھے یہ ورقہ بن نوفل وہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں لے گئی تھی اور عبید بن جہش جو ہیں یہ وہی خاندان ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا زینب بنت جہش جو ہیں وہ اسی خاندان کی خاتون تھی تو ان سب نے قریش کی مخالفت کی دیکھا نا اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس دور میں بھی تھے جو قریش کو ڈراتے تھے اور قریش کو اس لیے ڈراتے تھے کہ یہ قریش ایسا قبیلہ تھا کہ پورا عرب ان کی اتباع کرتا تھا یہ ان کے قائد تھے اور قریش ان میں ایسے ایسے شرارتی لوگ تھے جو لوگوں کے تماشے دیکھتے تھے یہ قریش کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے دوسروں کو سکھاتے تھے کہ تم کرو اور قریش کبھی بھی برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے دوسروں کو کہتے تھے اور بیٹھ کے مرد و عورت اس حالت میں طواف کرتے تھے اور یہ تماشا دیکھتے تھے یہ ان قریش کی حالت تھی تو یہ قریش جو تھے ان میں کچھ لوگ ڈراتے تھے خدا کا خوف تھا ان میں اور وہ سب کو بتاتے تھے یہ چار آدمی تنگ آ گئے اس سے بتوں کی عبادت سے ان سے اور جا کر انہوں نے کوئی اور دین سچا ڈھونڈنا چاہا تو قریش سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور بھئی ہم تو تمہاری ان ذبح شدہ چیزوں میں سے کچھ نہیں کھائیں گے تو اب ہوا یہ کہ یزید رضی اللہ عنہ ایک عیسائی پادری کے پاس گئے اور یہودی کے پاس بھی گئے اور انہوں نے اس سے دین سیکھنا چاہا تو اس صاحب نے انہیں کہا کہ تم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین تلاش کر رہے ہو آج وہ کہیں نہیں ملے گا اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجیں گے اور ان کے پاس رہنا یہی وہ چیز ہے جس کو دوانی رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے اور قازرونی کے جو حواشی ہیں اس میں بھی یہ بات آئی اور وہ کہتے ہیں کہ زید جو تھے اپنی قوم کو ڈراتے تھے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے ہاں نبوت تھی اور پھر زید رحمت اللہ علیہ وہ جب آئے ہیں واپس تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کے صحیح دین کی طرف بلانا شروع کیا اور وہ بیت اللہ میں کھڑے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے یو النا سلمو الیہ لوگوں میری بات سنو میری طرف آؤ کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ نہیں ہے سوائے میرے اور میری بات مان جاؤ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں صحیح ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوئے تھے نبوت کی رائے ہی کچھ اور ہے اور نبوت کی شان ہی کچھ اور ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں تھا حضرت زید اپنی قوم میں ڈرانے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے بچاتے تھے مگر یہ نہیں ہے کہ نبوت کے مقام پر فائز ہوں بیضاوی نے اپنی تفسیر میں فلا تجعلوا للہ اندادا اس کا جو تفسیر انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جاہلیت کے دور کا موحد قرار دیا ہے کہ توحید ان میں تھی ابن اسحاق کی سیرت میں بھی لکھا کہ زید رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے لبیک حقن حقن اے پروردگار میں حاضر ہوں سچائی کے ساتھ تیری ذات سچی ہے تعبدم ورکن عبادت کی نیت سے اللہ تیرے سامنے جھکنے کی نیت سے اس تو بما آزا بہی ابراہیم میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کی پناہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور بیت اللہ میں اللہ کو یاد کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد تھے خطاب، بہت سخت آدمی تھے، اتنے سخت آدمی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی سختی کا ذکر فرماتے تھے کہ وہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سخت گالیاں دیتے تھے اور طبیعت ان کے بڑی سختی تھی. لیکن قریش میں نسب کے جو ماہر گنے جاتے تھے ان میں سے ایک تھے. یہ ان زید رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑ گئے اور انہیں کہا کہ یہ جو تم اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہو اور یہ جو تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں تو اس شہر کو چھوڑ دو، اور اتنا ان کے پیچھے پڑے کہ آخر تنگ آ کے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا. اور خطاب نے قریش کے لڑکوں کو جمع کیا اور کہنے لگے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کا مذاق اڑاؤ، اسے ایذا اور تکلیف پہنچاؤ اور مارو تاکہ یہ کبھی مکہ میں آ نہ سکے. تو پھر زید چپکے چپکے مکہ میں آتے تھے اور جب پتہ چل جاتا تھا انہیں کہ اب خطاب کو میرے آنے کا پتہ چل گیا ہے تو پھر واپس تشریف لے جاتے تھے. اور خطاب کہتا تھا کہ دیکھو اس شخص کو نہ چھوڑو ورنہ یہ تمہارے دین کو تباہ کر دے گا، اور ایسے نہ ہو کہ کوئی تم میں سے ان کے پیچھے چل کر. اور خطاب کو کیا پتا تھا کہ وہ جس کی مخالفت کر رہا ہے ان قریب اسی پیغام کو لے کے اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوں گے، اور خطاب کا اپنا بیٹا باوجود باپ جیسی مخالفت کے ایک دن جھک جائے گا اور اللہ تعالی اسے خلافت کے مقام پر فائز فرمائے گا. پھر یہ نکلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہچاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، یہاں تک کہ موصل عراق چلے گئے، پھر شام چلے گئے. اور شام میں جب پہنچے ہیں تو میفا ایک عیسائی پادری انہیں ملا، میفا بھی پڑھا گیا اور میفا بھی پڑھا گیا. تو اس نے ان سے ملاقات کے دوران کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے مکہ چلے جاؤ اور میں بھی ادھر کا ہی سفر کر رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا. امام بخاری رحمت اللہ نے ذکر کیا اپنی صحیح میں کہ زید ابن عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے اور وہ دین کا پوچھتے تھے کہ کس دین پر وہ عمل کریں. تو یہودیوں کا ایک آدمی انہیں ملا تو اس نے کہا کہ تم سچے دین کی تلاش میں ہو تو دیکھو یہودی نہ بننا، کیونکہ جو بھی یہودی بنے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، ہماری قوم اتنی زیادہ اپنے دین کو تبدیل کر چکی. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے غضب ہی سے تو بھاگ کے آیا ہوں اور میں وہ دین چاہتا ہوں جس میں سلامتی ہو، اور میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ خدا کے غضب کو برداشت کر سکوں، لیکن کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ سب ادیان کو چھوڑ دو، حنفی ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، ایک طرف کے ہو جاؤ. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وما الحنیف، یہ دین حنیف کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہ عیسائیوں کے پاس چلے گئے تو اس عیسائی پادری نے کہا کہ زید دیکھو اگر تم چاہو کہ خدا کی لعنت پڑے تو ہمارے دین کو قبول کرنا، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب ہم پہ اللہ کی لعنت پڑ چکی. تو انہوں نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس کی لعنت سے، اور میں اللہ کا عذاب اور اس کی لعنت اور اس کا غضب بالکل برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس دین میں جاؤں؟ تو اس نے کہا دین حنیف میں چلے جاؤ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور بار بار کہتے تھے اللہم انی اشہدو کا، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انی علی دین ابراہیم، اے پروردگار میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں. یہ کہیے کہ وہ کہتے تھے اللہم انی اشہدو کا، اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ کہ انی علی دین ابراہیم، اے پروردگار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں یہاں تک کہ ان کا انتقال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا. ایک اور ہستی، یہ جو قرآن کہتا ہے
کہ ما انذر آباؤہم، تو مطلب یہ کہ آبا و اجداد نے ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں آئے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے انہیں سمجھاتے رہے. وہ عبداللہ ابن ربیعہ بن عوف، امیہ بن قطب، یہ امیہ جو تھا اس نے شاعری کی ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شعروں کو پسند بھی کیا. صحیح مسلم میں حضرت رشید بن سوید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور آپ کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا سواری پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کے کچھ شعر یاد ہیں. میں نے کہا جی، ارشاد فرمایا کہو، تو میں نے سنانے شروع کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سناؤ اور سناؤ،
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 شعر سنے اور ارشاد فرمایا کہ قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتے، اور ارشاد فرمایا اس کی شاعری مسلمان ہو گئی لیکن اس کا دل کافر رہا. پڑھا لکھا آدمی تھا امیہ، جاہلیت کے دور میں کتابیں پڑھتی اس نے، تورات انجیل وغیرہ کو پڑھا تھا اور ان کی تلاوت کرتا تھا اور موٹا لباس پہنتا تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا تھا، کہتا تھا میں سارے دینوں کو چھوڑ کے ان کے دین پر قائم ہوں، اور شراب اس نے حرام کر لی، بتوں کی عبادت نہیں کی، حتیٰ کہ روزے رکھتا تھا. لیکن اس کو ان کتابوں کے پڑھنے سے یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید نبوت مجھے مل جائے، تو اپنی قوم کو ڈراتا رہتا تھا. تو اس لیے چونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ چکا تھا کہ یہاں پر ایک نبی نے آنا ہے، اس لیے یہ اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، خوش فہمی میں کہ شاید میں وہی ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی ہے تو پھر اس نے حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اصحابہ میں آیا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امیہ جو تھا وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہی والا تھا، یہ حجاز گیا تاکہ وہاں سے اپنا مال لے، طائف وغیرہ میں گیا، اور واپسی پہ بدر میں جب ٹھہرا تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کدھر جا رہے ہو، تو اس نے کہا بس میں اب سب چیزیں چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے جا رہا ہوں، اور ادھر یہ بدر کا مارکا پیش آ چکا تھا، اسے نہیں پتا تھا یہ سفر میں تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ حل تدری معافی حاضر قلیب، یہ بدر میں جو کھڑے ہو تو اس کنویں میں پتا ہے کیا ہے؟ اسے کہا نہیں پتا. بدریوں نے کہا کہ ہو تمہیں پتا ہی نہیں ہے، اس میں تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ جو عتبہ اور شیبہ دونوں ربیعہ بن عبد الشمس کے بیٹے، یہ جو مارے گئے ہیں تمہارے ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، یہ تو مارے گئے، خالہ کے بیٹے تھے اس کے. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس طرح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہاں پر لڑائی ہوئی ہے، تو اس نے اپنی اونٹنی کا ناک کاٹ ڈالا عربوں کے طریقے کے مطابق، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور چیخا رویا اور پھر طائف چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ طائف میں رہا، پھر مکہ واپس ہی نہیں آیا اس غم اور دکھ سے کہ ان بھائیوں کے بعد اب زندگی ختم ہے. تو 8 ہجری میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تشریف لائے تھے، پھر 9 ہجری میں اس دوران میں اس کا کہیں انتقال ہو گیا ہے، اور بدر والوں پر اس نے شاعر تو تھا ہی نا، تو اس لیے اس نے اس کا مرثیہ بھی لکھا. تیسرے آدمی جو ان قریش کو ڈراتے رہے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ خوف کا تعلق اور امید کا تعلق اور اللہ کی ہستی کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہے، ان میں ورقہ بن نوفل تھے. یہ جو ہیں ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ بن قصی ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا عبد المطلب، ان کے بھی جو دادا تھے، وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے. اور ورقہ ایسے اچھے آدمی تھے رضی اللہ عنہ کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اور سچے دین کی تلاش میں پھرتے تھے، اور انہوں نے کتابیں پڑھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ جو بھائی ہونے کے ناطے تعلق تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت جہاں سے شروع ہوتی ہے صحیح بخاری, وہاں ان کا ذکر آتا ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو مل گئی تھی, پھر اس کے بعد رسالت اور تبلیغ کا کام 2.5-3 سال کے بعد شروع کرنے کا حکم ہوا. جب یا ایہا المدثر نازل ہوئی, اس دوران حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا تھا. اسی لیے ان کے نسب میں آیا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو, میں نے دیکھا ہے سفید کپڑے پہن ہوئے جنت میں وہ ٹہل رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں مجھے مار پڑتی تھی اور مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور پتھروں پہ مجھے لٹا دیتے تھے, وہ کبھی کبھی گزرتے ہوئے میرے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کہتا تھا اللہ ایک ہے ایک ہے, تو کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے بلال. اور پھر وہ منع کرتے تھے لوگوں کو کہ بلال رضی اللہ عنہ کو تنگ نہ کرو. لیکن یہ جو بات ہے اس میں اشکال یہ پیش آتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, اس لیے یہ روایت اتنی زیادہ قوی معلوم نہیں ہوتی. ابو الحسن برہان الدین بقائی, جنہیں امام بقائی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, انہوں نے ان کے ایمان پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے, اس کا نام ہے بذل النصح والشفقہ للتعریف بصحبت السید ورقہ. ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ جو آقا اور امام تھے, ان کی صحابیت کے ثبوت میں یہ رسالہ ہے. اور انہوں نے بہت ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی توحید کے قائل تھے اور قریش نے ان کی مخالفت کی اور عبادت بتوں کی انہوں نے بالکل چھوڑ دی تھی, شرک کی ساری قسموں سے بری اور بیزار تھے اور صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پیروکار تھے, اسے ہی چاہتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے ہیں تو اس نے کہا حاذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ. اوہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آیا تھا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں, لیتنی حیاً, کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرمایا اوا مخرجی یا ہوں کہ یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے, اچھا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا لیتنی حیاً, کاش میں زندہ ہوں اس وقت تک ٹھہروں اور زندگی میری ہو تو لَأَنصُرُكَ نَصْرًا مُعَذَّرًا, میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آپ کی قوم نکال دے گی. اور جب بھی کوئی آدمی اس پیغام کے ساتھ آیا ہے جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں نا, تو اس کی قوم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسے جملے فرمائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتیوں ان کی گواہی دی تھی. یہ بھی قریش کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ مت خدا کی نافرمانی کرو, مت شرک کرو. اسی طرح ایک چوتھی آدمی بھی تھے, خالد بن سنان. خالد بن سنان کو ان کی روایت ان کے متعلق مصدر کے حاکم میں بھی آیا ہے, ان کے متعلق حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اور اللہ کی توحید, اللہ تعالی کی طرف بلانا, اس کی دعوت دینا, ان سب چیزوں میں یہ لوگوں کو اس چیز سب کا تعارف کراتے تھے. بحث اس میں ہے کہ کیا یہ نبی تھے. بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ نبی تھے, اور پھر اس سلسلے میں روایت یہ لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی تھی, اور اس بڑھیا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ میرے والد بھی یہی پڑھا کرتے تھے. تو اس سے استدلال کیا ہے لوگوں نے کہ وہ نبی تھے, لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے. ایسی روایات پایۂ ثبوت تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے اچھے لوگ ہوں گے, سمجھایا انہوں نے اپنی قوم کو, لیکن نبوت بہت بڑی چیز ہے, اس کا کوئی ثبوت ان کا ملتا نہیں. اور وہاں اوس قبیلے میں آگ لگ گئی اور آگ ایسی شدید تھی کہ وہ آگ تین تین دن کی مسافت پر ہوتی تھی اور پھیلتی چلی گئی اور جو چیز بھی اس کے سامنے آتی تھی اسے وہ چلا دیتی تھی۔ تو خالد بن سنان بنو عبس میں گئے اور انہوں نے، یہ خود بنو عبس کے ہی تھے، اپنے قبیلے میں گئے، لوگوں کو بلایا، کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ یہ چلے اور انہوں نے کہا کہ اس آگ کو اب ہم بجھا کر آئیں گے۔ اور وہ آگ بجھانے کے لیے جو گئے ہیں تو پھر اس آگ کو وہ مارتے تھے کسی چیز سے اور وہ آگ آگے کی طرف بھاگتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک کھڈے میں رکھ کے انہوں نے اس آگ کو بند کر دیا۔ یہ ان کی حکایات میں آتا ہے، واللہ عالم کس حد تک یہ درست ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کی ایسی چیز تھی، ایسا معجزہ تھا ایک طرح کا کہ لوگ ان کے قائل ہو گئے۔ اور یہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے کہ حجاز میں ان کا ایک پرندہ تھا، ان کا پرندہ اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور کہتے ہیں یہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا، اتنا بڑا پرندہ تھا۔ تو یہ ان کا عام ہو گیا حجاز میں اور بچے اٹھائے جانے لگے، تو خالد بن سنان نے دعا کی اللہ سے، تو اللہ تعالی نے اس جانور کی نسل ہی ختم کر دی، لیکن قریش کے بچے اور عربوں کے بچے اگر یوں اٹھائے جاتے ہوتے اور اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ضرور مورخین اس کا کہیں نہ کہیں ذکر کرتے، لیکن ایسی کوئی آفت قریش پہ آئی نہیں تھی یا عربوں پر نہیں آئی تھی، اس لیے ان روایات پہ اطمینان نہیں ہوتا، اگرچہ حاکم سے مستدرک میں بھی لائے ہیں اور خالد بن سنان کو اس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی کیا ہے، لیکن نبوت تو بہت دور کی اور عظیم ترین چیز ہے، ان روایات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو ڈراتے تھے۔ تو یہ چار آدمی ایسی ذکر کر دیے مثال کے طور پہ، وگرنہ ان کے علاوہ بھی آدمی پیدا ہوتے رہے ہیں بلوغ العرب کی دوسری جلد میں، اور اسی طرح المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں ڈاکٹر جواد علی نے ان لوگوں کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور انہوں نے، ڈاکٹر جواد علی نے تو پورا مستقل باب باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں نبوت کا کیا مقام تھا، یا نبی کون کون تھے، پھر اس میں متعدد نام گنوائے ہیں انہوں نے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا، یہ سب وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ ڈراتے رہے، دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاش میں رہے، لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ نے فرمایا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، یعنی پچھلے کئی سو برس سے، 600 برس سے نبوت نہیں آئی اور یہ لوگ غافل ہیں، خبر نہیں رکھتے۔ اور پھر اس قوم کا کیا ہونا تھا، اللہ تعالی نے آگے کو اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اس لیے 7ویں آیت سے آگے جو اللہ تعالی نے مضمون شروع کیا ہے، تو اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو یہ 10ویں یا 11ویں آیت تک چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ ان کفار مکہ کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے ساتھ رویہ ہے، یہ صاف اور کھلی ہوئی بات ہے کہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔